لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھیے محمد والا. عزیزان محترم، مناسبت کے اعتبار سے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آئے کریمہ میں اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے. احسان بے والدین، احترام والدین ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کے تحت جتنا بھی کہا جائے کم ہے. قرآن مجید میں مختلف آیاتوں میں پروردگار نے صاحبان ایمان کو، بلکہ انسانوں کو، اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں اور ان پر احسان کریں. اور اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے صاف طور پر وحدانیت اور توحید کے اعلان کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه. پروردگار کا یہ حتمی فیصلہ ہے، پروردگار کا یہ نہ بدلنے والا فیصلہ ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو. عبادت صرف اور صرف خدا کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں. یہ مذہب تشیع کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے یہ لفظ اور عبادت ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. اپنی توحید اور عبادت کے اعلان کے بعد پروردگار نے جو مستقیم جس امر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے. دوسری آیات کریمہ میں پروردگار عالم نے جہاں نماز کا مسئلہ آیا، جہاں پر زکوٰۃ کا حکم آیا، تو وہاں پر پروردگار نے جو لفظ استعمال کی ہیں ان لفظوں کا لہجہ اور اس کا انداز الگ ہے، لیکن جہاں پر اطاعت والدین کے لیے لفظ پروردگار نے استعمال کی ہیں اس کا انداز اور اس کا لہجہ الگ ہے. جہاں نماز کے لیے پروردگار نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ آتو زکات، زکات ادا کرو، وہاں پر پروردگار نے حکم دیا ہے، پروردگار کا یہ آرڈر ہے کہ تم نماز پڑھو، تم زکات ادا کرو. جہاں پر حکم ہوتا ہے وہاں پر رخصت بھی پائی جاتی ہے، وہاں پر اجازت بھی ہے. کیسی اجازت ہے؟ جہاں پر حکم پروردگار ہوتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو. روزے کا حکم دیا پروردگار نے، رخصت اور اجازت اس اعتبار سے ہے کہ اگر بیمار ہو، سفر میں ہو تو روزے کی رخصت ہے، روزے کی اجازت ہے کہ تم چھوڑ سکتے ہو، روزہ قصر ہو جائے گا. جہاں حکم ہوتا ہے وہاں کچھ سہولتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جہاں اطاعت والدین کا مسئلہ آیا، پروردگار حکم نہیں دے رہا ہے کہ انسان کچھ بہانہ کر کے اس اطاعت سے دور ہو جائے، تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے وہ قضا ربو کا، پروردگار کی قضاوت یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. جہاں پر حکم ہوتا ہے، قضاوت کا حکم مسئلہ آتا ہے، جہاں پر قاضی اپنا ججمنٹ سناتا ہے، وہاں پر کوئی تبدیلی ممکن نہیں. اب یہاں پر انسان بہانہ نہیں بنا سکتا، اگر ایسا ہے تو احسان کرے اور اگر ایسا نہیں ہے تو احسان نہ کرے. تو پروردگار نے کہا وہ قضا ربو کا الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تم جس حالت میں بھی ہو. یعنی یہاں پر رخصت کی کوئی اجازت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حتمی فیصلہ پکڑ گیا، آیت کریمہ کا لہجہ دیکھیے گا، حتمی فیصلہ ہے. اس لیے کہ جہاں امر مہم ہوتا ہے وہاں پروردگار نے اپنے لہجے کو بدل دیا. جہاں ماں باپ کی اطاعت کا مسئلہ ہے، پروردگار نے کہا وہ قضا ربو کا اللہ تعبد الا ایہ، اور جہاں ولایت کا مسئلہ ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن جہاں امر مہم کا مسئلہ آتا ہے پروردگار نے اپنے لہجے کو بدل دیا ہے، قرآن کی آیت کا انداز ہی بدل گیا ہے. انداز بدل کر پروردگار نے یہ بتا دیا، یہ جو میں امر دینے جا رہا ہوں، جس مسئلے کا حکم دینے جا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ولایت کے مسئلے میں لہجہ پروردگار کا بدلا، ماں باپ کی اطاعت کے مسئلے میں لہجہ پروردگار کا بدلا. وہ قضا رب کا ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، مختصر وقت میں ایک آیت کی تفسیر کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین میں دونوں شامل ہیں، ماں اور باپ. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ماں کی بات سنوں گا باپ کی بات نہیں سنتا، باپ کی بات سنوں گا ماں کی بات نہیں سنتا. جیسے ہوتا ہے بعض گھروں میں باپ کا حکم چلتا ہے، بعض گھروں میں ماں کا حکم چلتا ہے. چونکہ پروردگار اس مزاج سے اچھی طرح واقف تھا کہ کہیں بچے ماں باپ ہی کو نہ بانٹ دے، پروردگار نے کہا بل والدین، یعنی ماں اور باپ دونوں. صلوات پڑھیے محمد والے. کچھ گھروں میں ماں کی بات چلتی ہے، کچھ گھروں میں باپ کی بات چلتی ہے. پروردگار نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے. پروردگار نے کہا وہ بل والدین، ماں اور باپ دونوں پروردگار کی نگاہوں میں معتبر ہے، اور دونوں پر احسان کرو، دونوں کے ساتھ نیکی کرو. اور کہا بل والدین، یہ بات جو ہے لفظ استعمال ہوا، حرف جو استعمال ہوا ہے وہ بل والدین، یعنی یہ نہیں کہ اسے کہتے ہیں بائے الساق، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو بل والدین، یعنی ماں باپ کے ساتھ تم خود نیکی کرو، نوکر کے ذریعے سے نہیں. یہ آپ آیت کی تفسیر میں کر رہا ہوں. وہ بل والدین، یعنی تم مستقیم ماں باپ پر احسان کرو، کسی اور کے ذریعے سے نہیں، نوکر یا نوکرانی کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت نہیں، تم خود خدمت کرو. وہ بل والدین احسانا، اور اس کے بعد پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو، لفظ احسان پروردگار نے اس قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، لفظ احسان. نہیں کہا پروردگار نے ماں باپ کو انفاق کرو، ماں باپ کو پیسہ دو، نہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اس لیے کہ ممکن ہے کئی ماں باپ ایسے ہیں جنہیں پیسوں کی ضرورت ہی نہ ہو. اگر انفاق کہہ دیتا تو اطاعت محدود ہو جاتی ہے. احسان کہہ کے پروردگار نے اطاعت کو وسیع کر دیا. بل والدین احسان، انفاق نہیں، احسان کرو، نیکی کرو، یہ صرف پیسے کے ذریعے سے نہیں.
تم ہر وہ چیز جس کی ماں باپ کو ضرورت ہے احترام کے لیے، چاہے احترام کے دائرے میں ہو یا اطاعت کے دائرے میں ہو، ساری چیزیں احسان میں آ جاتی. یہ لفظ اتنا عام ہے احسان کہ انسان جو چاہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکتا ہے. ہر وہ چیز جو نیکی میں شامل ہوتی ہے وہ احسان میں شامل ہو جائے. وہ بالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ پروردگار نے اسلام کی شرط بھی نہیں رکھی ہے. ماہ رمضان میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. پروردگار نے اسلام کی شرط بھی نہیں رکھی کہ اگر ماں باپ مسلمان ہو تو ان کا احترام کرو، نہیں. وہ بالوالدین، چاہے ماں باپ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر وہ تمہارے ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ نیکی کرو. بلکہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہے تو اطاعت اور نیکی میں دو قدم اور آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ وہ احسان دیکھ کر اسلام قبول کر لے. سوال پڑھیے محمد و آل محمد پر. تین چیزیں ایسی ہیں جہاں پر مذہب نہیں دیکھا جاتا، تین چیزیں ایسی ہیں جہاں پر مذہب نہیں دیکھا جاتا، ایک ماں باپ، اور دوسرے مہمان، اور تیسرے امانت داری. ماں باپ چاہے مسلمان ہو یا کافر ان کے ساتھ نیکی کرو. مہمان گھر میں آ جائے چاہے مسلمان ہو یا کافر وہ مہمان ہے. امانت تمہارے پاس رکھے چاہے مسلمان ہو یا کافر وہ امانت ہے. اس لیے تین چیزوں میں نہ مذہب کا اعلان نہیں ہے روایتوں میں ہمارے، یہاں پہ مذہب نہیں دیکھا جاتا. تو پروردگار نے کہا وہ بھی والدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. کون سے ماں باپ، مسلمان یا غیر مسلمان بھی؟ عام رکھا پروردگار نے، کہا چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو. وہ بھی والدین احسان، نہیں کہا پروردگار نے انفاق، کہا احسان. فرق کیا ہے انفاق اور احسان میں؟ چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انفاق اور احسان میں فرق یہ ہے کہ انفاق وہاں پر لفظ استعمال ہوتی ہے جہاں پر سوال کے مقابلے میں دیا جائے، احسان اسے کہتے ہیں جو سوال سے پہلے ضرورت کا احساس کر کے دیا جائے. انفاق یعنی سوال پر دیا جائے، احسان یعنی سوال سے پہلے ضرورت کا احساس کر کے دیا جائے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے ماں باپ کو سوال کرنے پر مجبور نہ کرو، ان کی ضرورتوں کا احساس کر کے عطا کرو. یعنی کہہ رہے انفاق کرو، کہہ رہے احسان کرو. یعنی دیکھو جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اس چیز کی ماں باپ کو ضرورت ہے، کم از کم اس چیز کی ماں باپ کو ضرورت ہے تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اسی لیے شاید تاریخ اسلام میں ہمارے علماء اسلام کہتے ہیں ابو طالب کو محسن اسلام. جی اگر ابو طالب سوال کے بعد عطا کرتے تو وہ سخی کہلاتے. ابھی اسلام مانگنے کے قابل نہیں ہوا تھا، ابو طالب نے اسلام پر احسان کیا ہے. سوال پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے جب پیغمبر اسلام سے کسی خاتون نے کہا کہ آپ کتنا یاد کرتے ہیں اس بوڑھیا کو، وہ بوڑھیا عورت گزر گئی اس دنیا سے چلی گئی، کتنا یاد کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کی پیشانی پر بل آ گئے کہ چپ ہو جاؤ، تم اسلام کو غریب دیکھ کر آئی ہو. اس نے اسلام کو اس وقت مدد کی ہے جب اسلام خود مدد کا محتاج تھا، وہ محسنہ ہے اسلام کے لیے. اب اسلام مانگنے کے قابل نہیں ہوا تھا، اور اس کے احسان کو پروردگار نے قرآن مجید میں ذکر کیا. وہ وجہ دکا عائلن فاغنا، ابھی جس وقت میں پیسوں کی ضرورت تھی اس وقت اس خاتون نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے. تو یہ احسان کے لیے پروردگار نے کہا وہ بھی والدین احسان، ان پر والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور لفظ احسان کو مطلق رکھا پروردگار نے تاکہ ہر چیز اس میں شامل ہو جائے، ہر نیکی شامل ہو جائے. کسے کہتے احسان؟ یعنی پیسہ بھیج دینا احسان ہے، احسان کسے کہتے؟ احسان کی تفسیر خود آئے کریمہ کر رہی ہے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں
تو زیادہ خیال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا الْكِبَرُ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. جب ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو, اف تک نہ کہو. اف یعنی تھکاوٹ کا اظہار, لفظ اف یعنی بیزاری کا اظہار. کب تک آپ کی خدمت کریں, کہاں تک خدمت کریں, کب تک جیتے رہیں گے یہ, میں کب تک ان کی محنت کروں. زبان سے نہیں صرف اظہار کرے انسان. بعض علماء کہتے ہیں یہ گناہان کبیرہ میں سے. لا تقل لہما اف, انہیں اف تک نہ کہو. شب امام فرماتے اگر اس سے بھی مختصر کلمہ عربی زبان میں موجود ہوتا پر اگر اسے بھی ذکر کر دیتا, اس سے بھی چھوٹا کلمہ موجود نہیں, لفظ ہی نہیں ہے. تو پروردگار نے اف کا لفظ استعمال کیا ہے, تھکاوٹ کا اظہار نہ ہو جب ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائے یا کوئی ایک. جیسے آج کل کی اصطلاح میں نوجوان کہتے ہیں ماں باپ سے آپ کو تمہیں نہیں معلوم ہے. یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں جب بچے آ جاتے ہیں, کمپیوٹر چلانے لگتے ہیں, گاڑیاں چلانے لگتے ہیں, موبائل چلانے لگتے ہیں, یوز کرنے شروع کر دیتے ہیں, ماں باپ کو جھڑکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, تمہیں نہیں معلوم ہے, تمہیں کیا معلوم ہے, یہ نیا زمانہ ہے, یہ ہمارا زمانہ ہے, آپ کا زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے. ماں باپ خاموشی کے ساتھ مسکرا کر کہتے ہیں تمہیں زندگی چلانا آتا ہے, ہم زندگی بچانے کے اصول بتاتے ہیں. بچہ گرنے لگتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں سنبھل کے چلو ٹھوکر نہ لگے, جب گر جاتا ہے تو ماں باپ یاد آتے ہیں. تمہیں زندگی چلانے کے اصول معلوم ہے, ہم زندگی بچانے کے اصول بتاتے ہیں. جیسے میں جو بلانا بولا جانا آپ نے فرمایا بیٹا حسن تمہارے سامنے جو باپ ہے علی کی صورت میں اسے 63 سالہ باپ مت سمجھو. علی نے گزشتہ امتوں کی تاریخ کا ایسے مطالعہ کیا ہے جیسے علی نے گزشتہ انبیاء کے ساتھ زندگی گزاری ہو. اب میں جو تمہیں تجربہ بتا رہا ہوں یہ صرف علی کے 63 سالہ زندگی کا تجربہ نہیں ہے, آدم کا تجربہ بھی میرے پاس ہے, نوح کا تجربہ بھی میرے پاس ہے, ابراہیم کا تجربہ بھی میرے پاس ہے. علم سے بڑا تجربہ ہوتا ہے, ہم نے 63 سالہ زندگی کا تجربہ نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہے کائنات, سارے انبیاء کی زندگیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا حسن کوشش کرو کہ تمہارا دل مرنے نہ پائے, کوشش کرو کہ تمہارا دل مرنے نہ پائے. دل اگر مر گیا تو ساری چیزیں مر جائیں, دنیا اندھیری ہو جائے. انہیں اف تک نہ کہو, یہ پہلی تفسیر, پہلا احسان کا طریقہ یہ کہ ماں باپ کو فتنہ کو بھیج تھک کر ہی جا رہے ہیں آپ لوگ. تفسیر جو آئے کریمہ کر رہے ہیں وہ یہ احسان کے بارے, لا تقل لہما اف ولا تنہر ہوما, انہیں جھڑکاؤ نہیں, انہیں ڈانٹو نہیں, ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے, ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی ماں باپ سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا, تمہاری آواز نیچی ہو, تمہیں آنکھوں سے آنکھیں مت ملاؤ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, آگے بڑھ کر آئے کریمہ کہہ رہی ہے وَقْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے پنکھ پھیلا دو, رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو ماں باپ کے لیے, انہیں تمہاری ضرورت ہے اس لیے کہ وہ ضعیف ہو چکے ہیں, انہیں تمہاری احتیاج ہے. وہ اس سے پہلے کہ وہ سوال کر لیں, سوال کریں گے تو سوال میں ذلت پائی جاتی ہے. وہ تمہیں تقاضا نہ کریں گے تم ہمارا خیال کرو, تقاضا سے پہلے تم اپنے پنکھ پھیلا دو. وَقْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ان کے لیے کہو پروردگار ان پر رحم کر, اپنی رحمتیں نازل کر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا بچپنے میں, جب میں بچہ تھا تو انہوں نے رحم کیا ہے,
اصل تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا آیت کریمہ، پروردگار میں بھی ان پر رحم کروں جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، حل جزاؤ احسان الا الاحسان، انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے تو میں ان پر رحم کروں، آیت کریمہ ایسی ہونی چاہیے تھی، پروردگار میں بھی ان پر رحم کروں جیسے وہ مجھ پر رحم کر چکے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ یہ نہیں کہہ رہی ہے، پروردگار تو ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، یعنی ماں باپ کے احسان کا بدلہ میں تو ادا نہیں کر سکتا، تو اپنے قادر ہونے کے باوجود، قاہر ہونے کے باوجود قدیر و مطلق ہے، تو علیم ہے، تو کم از کم میرے ماں باپ کا احسان ادا کر، ان پر رحم کر جیسے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ قل رب ارحمہما کما، کم از کم ہم دعا کریں کما ربیانی صغیرا، پہلا حکم مسئلہ پروردگار نے جو ماں باپ کے سلسلے میں دیا ہے وہ یہ کہ تم ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، دوسرا حکم جو قرآن مجید میں پروردگار نے دیا ہے وشکری وشکرلی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، والدین کو شکریہ، ایک دوست اگر مختصر تحفہ دیتا ہے تو ہم کتنی مرتبہ شکریہ ادا کرتے، ارے ماں باپ نے تو ہمیں زندگی دی ہے، علماء فرماتے ہیں اگر ماں بھولے سے ایک کروٹ لے لیتی تو تمہاری زندگی ختم ہو جاتی، وہ رات بھر جاگتی رہی تاکہ بچہ سالم رہے، بھولے سے ایک کروٹ لے لیتی تو بچے کی زندگی ختم ہو جاتی، تو پروردگار کرو ان کا شکر ادا کرو، میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، وشکرنی ولوالدیک، خصوصی طور پر جب کسی صحابی نے پوچھا پیغمبر اسلام سے یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، تو پیغمبر اسلام نے کہا جا اپنے ماں کی خدمت کر، دوسری مرتبہ آیا یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، پیغمبر اسلام نے کہا جا اپنی ماں کی خدمت کر، تیسری مرتبہ آیا یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، پیغمبر اسلام نے کہا جا اپنی ماں کی خدمت کر، جب چوتھی مرتبہ آیا تو پیغمبر اسلام نے کہا جا اپنے باپ کی خدمت کر، یہ ماں کا جو وجود ہے گھر میں باعث سکون بھی ہے اور انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے والا وجود ہے دنیا اور آخرت میں۔ ایک صحابی آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آنے کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے کیا کروں، امام نے فرمایا اب سفر پر جانا تو اپنا خیال خود رکھنا، اچھا یار ابن رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، امام نے فرمایا اب سفر پہ جانا آج سے تو اپنا خیال خود رکھنا، اس لیے کہ کل تک تو سفر پر جا رہا تھا تو تیری ماں زندہ تھی اور ماں کی دعا تو حفاظت کر رہی، ماں کی دعا تیرے سفر میں تیری محافظ ہے، اس لیے کہ ماں نہ صرف سبب سکون بھی ہے بچے کی حیات کی ضامن بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی ماں کے احترام میں، وشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ روایت میں ہے کہ النظر، تیسرا حکم النظر علی وجہ والدے عبادہ برعفۃ و رحمۃ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، اس کے زمرے میں آتے ہیں معلوم، ماں باپ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی آیتوں کو دیکھنا عبادت ہے اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کس زمرے میں آ رہے ہیں ماں باپ، کتنا مقام بلند ہے ان کا، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، برافت و رحمہ، رحمت اور رافت کی نگاہوں سے، مہربانی کی نگاہوں سے ماں کے چہرے اور باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جتنی دیر ماں اور باپ کے مقابل میں بچہ بیٹھا رہے گا اتنا ہی اس کے اعمال نامے میں ثواب بڑھتا چلا جائے گا، جتنی دیر بیٹھے گا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور ماں کی اطاعت کے لیے روایتیں، کافی روایتیں موجود ہیں، کافی آیتیں بھی موجود ہیں اس کے سلسلے میں، پروردگار نے تاکید کی ہے، لیکن ایک واقعہ نقل کرو اس کے بعد مجھے کچھ اور موضوعات آپ کے سامنے پیش کرنا، وہ یہ کہ جب اویس قرنی آئے تھے پیغمبر اسلام کی سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ، اور آنے کے بعد ایک دوپہر کی اجازت تھی ماں کی طرف سے کہ بیٹا جانا مدینہ،
صرف تم ایک دوپہر رک سکتے ہو، اس لیے کہ ماں کو تمہاری ضرورت ہے. ویسے قرن پہنچے مدینہ، دیکھا کہ پیغمبر اسلام سفر پر گئے ہوئے ہیں، ایک دوپہر انتظار کیا، جب پیغمبر اسلام نہیں آئے تو ماں کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ویسے قرن اپنے گھر واپس آئے، پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. جب پیغمبر اسلام سفر سے آئے اپنے گھر، تو سب سے پہلا سوال پیغمبر اسلام کا یہ کہ ہمارے گھر میں جنت کی خوشبو کیسی ہے، جنت کی خوشبو کیسی ہے، یہاں کون آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے. اصحاب نے بتایا کوئی اویس نامی شخص آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، تو پیغمبر اسلام نے کہا تفوح روائح الجنہ من القرن، قرن سے لے کر مدینے تک جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. یہ جنت کی خوشبو کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب ایک بچہ ماں کی خدمت کے لیے لوٹ کر آتا ہے تو اس کے وجود سے جنت کی خوشبو مہکنے لگتی. تفوح روائح الجنہ من القرن، قرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وا شوقا علی من لقیا فلیقرا منی سلام، کتنا میرا دل چاہ رہا ہے میں اویس سے ملوں. آگاہ ہو جاؤ، جس کی بھی اویس و قرنی سے ملاقات ہو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میرا سلام اویس کو پہنچا دے، میرا سلام پہنچا دے اویس کو، اس لیے کہ اویس نے اپنی ماں کے حکم پر اطاعت کرتے ہوئے اپنے گھر لوٹ گیا تھا. وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اب تو یقین آیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کے حکم پر عمل کرتا ہے وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اس لیے ماں کا حکم انہوں نے مانا تو وہاں سے جنت کی خوشبو آنے لگی، اور اس مقام تک اویس پہنچ گئے جسے مقام شہادت کہتے ہیں. جنگ صفین میں آئے مولا کائنات کے پاس، دور سے آ رہے تھے ایک شخص جو بوسیدہ لباس پہنے، دیہاتوں اور دیہاتیوں جیسا لباس پہنے آ رہے تھے. جب قریب آئے تو اویس کے چہرے کو مولا علی نے دیکھا تو پیغمبر اسلام کا سلام سنایا، اور اویس نے کہا مولا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ وہ شریک ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے. ان پیغمبر کا سلام پہنچا اویس کی خدمت میں جس نے اپنی ماں کی اطاعت کی تھی. اس لیے وہ مقام ہے جہاں پر انسان اطاعت کرتا ہے تو اس بلندی تک پہنچ جاتا ہے جس بلندی تک وہ خواہش کرتا ہے، اور وہ جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے. اور جو لوگ اپنی ماں کی اطاعت اور والدین کی اطاعت سے دور ہو گئے وہ دنیا میں بھی انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. اس لیے کہ ماں کا حکم اور باپ کا حکم انسان کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا احسان کی منزل ہے، شکر کی منزل ہے، ان کے احترام کی منزل ہے. اگر باپ کے ساتھ تم راستہ چل رہے ہو تو احتیاط کرو کہ تمہارا قدم تمہارے باپ کے آگے نہ بڑھ جائے. دیکھیں روایتیں ہیں، یہ احکام بھی ہیں، احترام کے احکام میں بیان کیا گیا. اگر ماں نیچے بیٹھی ہوئی ہے فرش پر تو تم کرسی پر مت بیٹھو، ماں کے احترام میں تم بھی نیچے بیٹھ جاؤ. ماں باپ کے آگے اپنے پیروں کو دراز مت کرو، ماں باپ کو ان کا نام لے کر آواز مت دو. جی یہ ساری چیزیں مشکل تو نہیں ہو گئے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ لوگ وطن سے دور ہیں. احساس کر رہے ہیں، میں سمجھ کر دیکھ رہا ہوں کہ کاش ہم قریب ہوتے تو خدمت کرتے. گھبرائیں، جن لوگوں نے خدمت کی وہ اجر ہے، جو مجبوری کی بنا پر دور ہے وہ کل ہی ٹیلی فون کریں گے، یہ کہہ کر ٹیلی فون کریں گے، آج ہی کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر ٹیلی فون کریں گے ایک طالب علم آیا تھا، اس نے ماں کی یاد دلا دی اور اسی یاد میں ٹیلی فون کریں. ماں اور باپ اگر زندہ ہیں، اگر اس دنیا سے چلے گئے تو کیا پاتے ہیں ماں باپ، ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں ان کی. زندگی وہ اپنی لٹا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن بچوں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آج ہم بھی خدمت بھی ہم کریں گے تو کم از کم جو نیت ہماری ہوگی وہ ثواب کی ہوگی، کم از کم جو نیت ہوگی وہ جنت کی ہوگی. لیکن ماں باپ نے جو ہمیں پالا ہے وہ کسی نیت کے ساتھ نہیں، وہ صرف ہمارے لیے پرورش کی ہے. ہر محبت ہر عبادت میں نہاں ہے یک غرض، بے غرض بے لوس ہر خدمت کو کر جاتی ہے ماں. اسے پوچھئے کیا چاہیے، اسے بچے کی طرف سے کیا چاہیے، بچے وہ دے یا نہ دے، جہاں بھی رہے آباد رہے، ماں یہی تو دعا دیتی ہے نبی، جہاں بھی رہے آباد رہے۔ مولا کائنات نے ماں کی ممتا کا امتحان لیا، ذوالفقار منگوا کر قمبر کے ذریعے سے، لاؤ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دوں، آدھا اس عورت کو دے دوں آدھا اس عورت کو دے دوں۔ جو حقیقی ماں تھی وہ چلا اٹھی، بچہ زندہ رہے جہاں بھی رہے۔ دیکھیں ماں کی ممتا کا امتحان لیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان سوچی کہ ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر سکتے ان کے لیے۔ یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے آیا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا تم نے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے، ایک رات کا، میں نے کندھے پر اٹھا کر طواف کروایا، کروایا تو کروایا، ایک رات کا حق تم نے اپنی ماں کا ادا نہیں کیا ہے۔ تو کب سکون ماتے ہیں معلوم ہے؟ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، جانے کتنی رات خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ آج ہم ایسی زندگی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر رزق کی تنگی، یہ بھوک اور پیاس کے مسائل اتنے عام نہیں ہوتے، لیکن جہاں پر ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہے وہاں پر ایک روٹی بھی بہت مہنگی تھی۔ تو اس زمانے کو یاد کریں۔ وبل جی تمہارے ماں باپ نے 2 سال تمہاری پرورش کی، جب تم بولنا تمہیں نہیں آتا تھا تمہیں بولنا سکھایا ہے، جب تمہارے پیروں میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تمہیں کھڑا کیا ہے ماں باپ نے، تمہیں مکتب تک پہنچایا، مکتب سے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو ایک سلام کرے کم از کم۔ ایسی تاریخ میں خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ، نہ تنہا ایک اپنے بچوں کے لیے، اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، تو ایک بچے کی نہ ماں نہیں بنی بلکہ سارے مومنین کی ماں بن گئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جی سارے مومنین کی ماں بن گئے، ام المؤمنین حضرت ختیجہ علیہ السلام، بہترین تاجر۔ اگر دنیای اعتبار سے دیکھا جائے تجارت میں بہترین تاجر، بہترین مدیرہ، سینکڑوں تاجر آپ کے تحت کام کرتے تھے، امانت دار خاتون، ملیکۃ العرب، عرب کی سب سے زیادہ جاگیر ان کے پاس موجود تھی۔ پیسہ رکھتے ہوئے گمراہ نہ ہونا کمال ہے۔ ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود جس خاتون نے طاہرہ کا لقب پایا وہ ختیجہ تھی۔ یہ میں نے ساری تاریخ کو سمیٹ دیا اس جملے میں۔ ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود جس نے اپنے پیروں میں لغزش پیدا نہیں کی اور طاہرہ کا لقب پایا وہ ختیجہ ہے۔ مبارکہ ان کا ایک لقب ہے، جہاں بھی جاتی تو مبارک قرار پاتی۔ پیغمبر سے ایک مرتبہ حضرت ختیجہ نے پوچھا جب وہ تجارت کر رہے تھے پیغمبر اسلام، کہ تم اتنا پیسہ کماتے ہو کیا کرتے ہو اے محمد؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو ختیجہ نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ میرا پیسہ بھی یتیموں میں بٹ جاتا۔ کئی لوگ کرتے ہیں احسان کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارا شکریہ ادا ہو، لیکن وہ ختیجہ اس خاتون کا نام ہے جس نے ساری دولت محمد کے قدموں پر نچھاور کر دی دین کی حیات کے لیے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے پیسہ دیا ہے، کبھی نہیں کہا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنے لوگ امت کا مال کھا کر بڑے بڑے لقب والے بن گئے۔ حضرت ختیجہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، کہیں نہیں بتائیے کہ حضرت ختیجہ نے کہا ہو کہ میرا نام اسلام میں کیوں نہیں آیا، کہیں نہیں بتائیے آپ، ساری دولت قربان کر دی پیغمبر اسلام کے خدموں میں۔ مبارکہ ہے، بہترین تاجر، بہترین مدیرہ، طاہرہ کا لقب پایا، ام المومنین کہا پروردگار نے، اور جب معراج سے پیغمبر اسلام لوٹ کر آئے اور پوچھا ختیجہ نے کیا پیغام لائے ہو، تو پیغمبر اسلام نے کہا میرے خدا نے تجھے سلام سنایا ہے۔ معراج کا تحفہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں خدا کا سلام ہے.
زمین پر رہ کر جنت کے میوے کھانے والی خاتون کا نام ہے خدیجہ.
اور سنا دوں,
سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والی خواتین میں خدیجہ, سب سے پہلے نماز جماعت خانہ کعبہ کے اطراف پڑھنے والی خاتون کا نام ہے خدیجہ, سب سے بڑا جو احسان اسلام پر خدیجہ نے کیا کہ خدیجہ نے اسلام کے لیے ایک ایسی بیٹی دے دی جس بیٹی کے بطن سے اماموں کی نسل چلی. ام المؤمنین خدیجہ, سب سے بڑا کرم جو خدیجہ نے کیا, سب سے بڑی فضیلت جو خدیجہ کے نام پر لکھی جائے گی کہ حضرت خدیجہ فاطمہ کی ماں تھی.
فاطمہ کی ماں جسے آج کل ایرانی کہتے ہیں صدف کوثر. جی میں نے ادبی لفظ استعمال کیا ہے, صدف کوثر
یعنی کوثر کی جہاں پرورش ہوئی ہے اس آغوش کا نام ہے خدیجہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ساری جسے باپ کہہ رہا ہے یہ ام ابیہا ہے, یہ باپ کی بھی ماں ہے اور اس باپ کی ماں کا نام ہے خدیجہ.
اب اس لیے نہیں کہ ہم کسی کی محبت میں تعریف کریں, تعریف اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ. پروردگار نے کسی اور خاتون سے پروردگار نے کسی اور خاتون کو صاحب اولاد نہیں بنایا اس لیے کہ ان کی یہاں وہ ظرف نہیں تھا, لیکن یہ کرم ملا پیغمبر اسلام کو کہ وہ باپ کہلائے تو صرف اور صرف خدیجہ کی آغوش سے.
وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پروردگار نے آیت کریمہ نازل کی کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے,
وہ صرف رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. تو فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے, بابا کیا میں بھی تمہیں باپ نہ کہوں؟ تو پیغمبر اسلام نے اپنے سینے سے لگایا بیٹی کو, کہا بیٹی فاطمہ سوائے تمہارے کسی کو یہ حق نہیں کہ مجھے باپ کہہ کے پکارے.
اور پیغمبر کو یہ مقام عطا کیا تو جناب خدیجہ نے عطا کیا.
یہ خدیجہ کے آغوش میں پلی ہوئی بچی کہہ سکتی ہے پیغمبر اسلام کو بابا, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, پیغمبر اسلام نے سینے سے لگا کر کہا سوائے تمہارے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے باپ کہے, وہ خدیجہ کی امانت ہے جس کا نام ہے فاطمہ اور فاطمہ کی ماں کا نام ہے خدیجہ.
اسلام لانے سے پہلے طاہرہ تھی,
اسلام لانے کے بعد وہ مبارکہ بن گئی. اتنی پاک و پاکیزہ خاتون کہ جاہلیت عرب میں جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگا. کون کہتا ہے ماحول بگاڑ دیتا ہے, کون کہتا ہے سوسائٹی بگاڑ دیتی ہے, کون کہتا ہے ملک بگاڑ دیتا ہے, کون کہتا ہے شہر بگاڑ دیتا ہے. ایمان مضبوط ہو تو مومن بدلنے والا نہیں ہے. یہ ملک بگاڑ دے گا, شہر بگاڑ دے گا؟ نہیں. جاہلیت عرب میں خدیجہ رہی طاہرہ. یہ نہیں کہ فیسلٹیز نہیں تھی, امکانات نہیں تھے, پیسہ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. ملکۃ العرب ہونے کے باوجود طاہرہ ہے, اور فاطمہ نے خدیجہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے. اللہ اکبر. ایسی ماں جس کے وجود پر فاطمہ نے بھی فخر کیا ہے, اور ایسی زوجہ جس کے ہونے پر پیغمبر اسلام نے بھی فخر کیا ہے. پیغمبر اسلام نے فخر کیا کہ خدیجہ میری زوجہ ہے.
میری ماں بہنوں, اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ماں خواتین کا کردار اتنا بلند ہو کہ بھرے مجمع میں شوہر سینہ ٹھونک کر کہے وہ میری بیوی.
جی یہ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے, بڑا جملہ یعنی چھوٹا منہ ہے البتہ.
بھرے مجمع میں پیغمبر اسلام نے سینہ ٹھونک کر کہا خدیجہ میری بیوی ہے, اور کسی نے پیغمبر اسلام کے جملے پر اعتراض نہیں کیا. اور بنی ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب دشمن گھیرے ہوئے تھے مولا کائنات کو, مولا کائنات نے سینہ ٹھونک کر کہا فاطمہ جیسی بیوی کسی اور کی ہے؟
کہ ایسے کردار کی مالکہ وہ میری بیوی ہے. اور خدیجہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کیا کہ آخری نبی جرات کے ساتھ بھرے مجمع میں کہے خدیجہ جیسی کوئی نہیں. اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی. جو اس خدیجہ اس دنیا سے گئی تو 12 شادیاں 13 شادیاں تذکرہ ہے, لیکن جب تک خدیجہ زندہ رہیں یعنی پیغمبر اسلام کے لیے یہ زوجہ بھی رہیں شریک کار رسالت بھی رہیں. 40 سال 40 دن غار حرا تک پیغمبر اسلام تک کھانا پہنچانے والی مولا کائنات کے ساتھ حضرت خدیجہ ہے. یہ کرم جو ملا ہے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے آپ, یہ فضیلتیں میں یوں نہیں بیان کروں, تاریخ کے جملات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس خاتون کو فاطمہ نے کہا ماں, یہ ہم سب کی ماں ہے اور اس ماں پر ہم سب کو فخر ہے. اس ماں کے طفیل میں ہم اپنی ماؤں پر فخر کریں, اس لیے کہ خدیجہ کی محبت ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ کے ذریعے سے دلایا. یہ ہماری ماؤں کو بھی ہم نے یاد کر لیا اور ام المؤمنین کو بھی ہم نے یاد کیا ہے. کیا پاتے ہیں ہمارے ماں باپ, سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعے رات کو زندگی بھر کا سلا ایک فاتحہ پاتی ہے ماں. ہم کیا دے سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو, اپنی خدمت کی کوتاہی ماں باپ کے سامنے پیش کریں کہ اے ہمارے والدین ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے, ہمیں اتنا یقین ہے کہ آپ ہمیں بد دعا نہیں کریں گے, لیکن ہماری کوتاہی خدمت پر آپ ہمیں معاف کریں گے. چاہے خوشیوں میں ماں کو ہم بھول جائیں دوستو, جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. زندگانی کے سفر میں گردشوں کے دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں. اور اس لیے پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے. اگر مقام مادر جان نہ ہو تو آج شہزادی سے پوچھے شہزادی ماں کسے کہتے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اللہ اللہ, اتحاد و صبر لیلہ حسین, باپ نے کھانچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں. شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے, ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے. آج ایک ماں اس دنیا سے چلی, دو وصیت روایتوں میں ملتی ہے. حضرت خدیجہ نے اسما سے کہا اسما میری دو باتوں کو یاد رکھنا, ایک میں نے سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے لیکن میرے پاس کفن نہیں ہے. اسما فاطمہ کے باپ سے کہہ دینا کہ میرے کفن کا انتظام کرے, خواہش یہ ہے کہ وہ ردا میرے کفن میں استعمال کرے جس ردا کو وحی کے نازل ہوتے وقت پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ ڈالی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر, مقام دیکھیے حضرت خدیجہ کا, جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا وہ کہہ رہی ہے اب میرے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہے, تو محمد سے کہہ دو وہ ردا میرے ساتھ دے دے جس ردا کو نزول وحی کے وقت پیغمبر اسلام کے کندھوں پر تھی. اسما نے کہا پیغمبر اسلام کو, پیغمبر اسلام نے وہی ردا استعمال کی ہے جو ردا پیغمبر اسلام نے اپنے کندھوں پر رکھی تھی وحی کے نازل ہوتے وقت. اور دوسری وصیت جو حضرت خدیجہ نے کی وہ یہ, اسما ہر بیٹی کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے, ہر بیٹی کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے, فاطمہ کا خیال رکھنا. ارے فاطمہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, آسمان میری وسیلت کو یاد رکھو. معلوم ہے فاطمہ کا سن کیا تھا, روایت میں ہے کہ فاطمہ کا سن اس وقت جب ختیجہ دنیا سے جا رہی تھی تو 4 سال کا تھا، بچی کے آنکھوں میں آنسو آئے، ماں کی جدائی، باپ نے بچی کو سینے سے لگایا، اسما نے اپنے آغوش میں لیا، فاطمہ روتے نہیں آنسوؤں کو پہنچا، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ ارے جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تجھے اس طرح تسلی دی جاتی ہے، ارے ذرا آئیے کربلا، ارے حسین یہ 4 سال فاطمہ ہے، یہ باپ شہید ہو۔ ایک حسین کی شہادت کے بعد حسین کی ایک بچی ہے 4 سالہ، یہ باپ شہید ہوا، ادھر کرتے میں آگ لگی، کوئی گوشوارے جیتا کوئی رخسار پر تماشے لگا رہا تھا، کوئی پشت پر تازیاں دے۔ ارے جب اس بچی کو سید سجاد کفن پہنا رہے تھے زندان میں، پیسے لے کر پیشانی تک بوسا دے رہے تھے۔ جزاکم اللہ۔ رونا چاہتے ہیں، گریا کرنا چاہتے ہیں، ضبط نہ کیجیے، کھل کے روئیے، یہ اہل بیت کا غم ہے، یہ اہل بیت کا غم ہے، اس میں شرمندگی نہیں ہے۔ جب بچے کو کفن پہنا رہے تھے تو سید سجاد نے پیر سے لے کر پیشانی تک بوسے لیے، کسی نے پوچھا مولا آپ نے پیروں پہ کیوں بوسا لیا، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے دربار میں بھی میری بہن 3 گھنٹے کھڑی، ارے اس کی پشت زخمی، اس کے کان زخمی، اس کے پیر زخمی ہیں۔ یہ بھی تو حسین کی 4 سالہ بچی ہے، یتیمہ، اس کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہاں 4 سال کا سن تھا فاطمہ کا، یہاں پر فاطمہ ہے حسین کی 4 سال کا سن ہے، وہاں پر پیغمبر اسلام نے سینے سے لگا لیا، اور یہاں پر اس بچی کے رخسار پر تماشے لگ رہے، شاید اسی وجہ ہے کہ فاطمہ کربلا آ گئی، شاید اسی وجہ، یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کربلا آ گئی۔ جب راستے میں کوفے سے شام تک یہ قافلہ جا رہا تھا تو بچی کو اونٹ پر باندھ دیا گیا، اتنے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، جب اونٹ تیزی سے چلنے لگتے تو سینے سے خون رس کر نکل، پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، سینے سے خون بہ رہا تھا، بچی نے کبھی فراق کا رخ کیا؟ اچھا عباس کیا مجھے نہیں بچاؤ گے؟ کبھی سید سجاد کا رخ کیا؟ بھیا آپ کی بہن کو بچا لو۔ جب کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا تو ایک مرتبہ سکینہ نے رونا شروع کیا، بابا میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، بابا میرے شکم سے خون بہ رہا ہے۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو ظالم نے کہا رک جاؤ، رو نہیں، گریا مت کرو، اس لیے کہ تمہارے رونے کی آواز سے حیوان آگے نہیں بڑھ رہے، تم رونا بند کرو۔ جب جھرکی دینے لگا تو سکینہ کا گریا اور بلند ہو گیا، اور بلند ہو گیا، بابا ارے میرے بغیر آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن ظالم مجھے جھرکی دے رہا ہے، ظالم مجھے گرک رہا ہے۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو ظالم نے سکینہ کو اونٹ سے کھینچ کر زمین پر، زمین پر جوڑ لیا، ارے بیابان ہے، حسین کی بیٹی ہے، تنہا ہے جو چلی جا رہی ہے، حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ زینب ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اے میرے حسین کی بیٹی تو کہاں ہے، اے حسین بھیا حسین کی امانت تو کہاں ہے۔ جب ڈھونڈتی ہوئی پہنچی تو کیا دیکھا کہ یہ خاتون اس بچی کو آغوش میں لیے سر پہ دست شفقت پھیر رہی ہے۔ زینب دوڑ گئی، اے بی بی کربلا سے لے کر یہاں تک اس بچی کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، تو کون ہے؟ زینب نے سوال کر لیا تو فاطمہ نے اپنا بکنا ہٹایا، کہا زینب ارے میں تیری ماں فاطمہ، یہ حسین کی بچی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين